بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین کرام، محترم مولانا خواجہ معین الدین اکرمی مدنی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیو، اسلام کے اندر ان بہت سی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور بڑی اہمیت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. اس میں سے ایک اہم ترین چیز طہارت و پاکیزگی کی. طہارت عام طور پر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک طہارت عملی جسمانی طہارت اور ایک ہے طہارت معنوی، کہ انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کی عظمت و محبت سے خالی ہو، اس کے دل میں صرف اللہ کی عظمت و محبت ہو، اللہ کی بڑائی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، شریعت کے ساتھ اس کا تعلق. جو دوسری طہارت ہے جس کو ہم طہارت حسی کہتے ہیں، جسمانی طہارت، اسلام کے اندر اس طہارت کا بڑا زور دیا گیا. دنیا کے کسی مذہب کے اندر طہارت کو آدھا ایمان نہیں بتلایا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ شطر الایمان، طہارت ایمان کا نصف حصہ ہے، آدھا حصہ ہے. طہارت پر عبادتوں کی قبولیت اور صحت کا دعویٰ ہے. جب تک آدمی طہارت نہیں حاصل کرے گا اس وقت تک اس کے عبادات بھی صحیح نہیں ہوں گی. چنانچہ ایک آدمی جس پر غسل فرض ہو گیا جنابت کی وجہ سے، یا عورت اپنے حیض و نفاس سے پاک ہو چکی ہے، اس کے لیے غسل کو واجب کہا گیا، غسل کو فرض بتایا گیا، وہ جب تک غسل نہیں کریں گے اس وقت تک وہ عبادت انجام نہیں دے سکتے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ کعبۃ اللہ کا ثواب نہیں کر سکتے. ان کے لیے غسل کا حاصل کرنا فرض، غسل سے فراغت ان کے لیے فرض قرار دیا. اور اسی طرح سے غسل کے بعد آدمی پر اگر چھوٹی طہارت باقی ہو، یعنی وہ بے وضو ہے، اس کے لیے وضو بھی ضروری قرار دیا ہے، بغیر وضو کے اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہوتی. اور یہ وضو کا عمل بظاہر دیکھنے میں ہمیں اتنا معمولی لگتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس وضو کی کتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے تعلق سے جو بات بتائی تھی، مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ اپنے اعضاء کو دھوتا ہے، اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو دھو دیتا ہے، اس کے گناہ اس کے ساتھ چھڑ جاتے ہیں، حتی تخرج ہو جائے من اصفاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ناخن سے اس کے گناہ چھڑ جاتے ہیں. طہارت پر اتنا بڑا آنے پر، وضو کرنے پر اتنا بڑا آنے پر دنیاوی اعتبار سے ایک ساتھ ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الا تنكم على ما يرفع الله به الصلاة ويرفع به الدرجات، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں کہ جس سے اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہارے درجات کو بلند فرمائے. بولنا بلا یا رسول اللہ. اللہ نے سارا رحمہ اللہ علیہ مجمعین فرمانے دے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائے کہ اتنا بلند عمل کہ جس عمل سے ہمارے گناہ بھی بخش دیے جائیں اور ہمارے درجات بھی اللہ کے عمل. فرمایا اسباب الوضوء علی المکارم، جب ناپسندیدگی کا وقت ہو تو خوب اچھی طرح سے وضو کر دو. ناپسندیدگی کا مطلب سردی کا موقع ہے، بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، یا پانی ٹھیک طریقے سے نہیں مل رہا ہے، پانی کے وصول کی بندہ کوشش کرتا ہے اور خوب اچھی طرح سے وضو کرتا ہے, اس کے آداب کا رعایت, اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے, سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے وضو کرتا ہے. ایک تو یہ عمل ہے کہ فرمایا اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. اور اسی طرح سے فرمایا اسباب الوضو یعلو مقال مقصد الوضو الى المساجد, کثرت سے مسجدوں کی طرف قدموں کا اٹھانا, جتنے قدم ملتا مسجد کی طرف آنے میں لگاتا ہے اتنا زیادہ اس کو اجر ملتا ہے. ہر بار مسجد کی طرف آتا رہتا ہے عبادت کے لیے, نماز کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ تیسرا عمل یہ فرمایا وانتظام الصلاۃ بعد الصلاۃ, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں رہتے ہیں, اللہ کے گھر میں ہمیں محبت ہوگی, مسجد کے کھوٹے بتایا جاتے ہیں, اللہ کے ملائکہ فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں مسجدوں کے اندر, ان مسجدوں میں آ کے پہلے وقت میں بیٹھے ہوئے. تو وضو کے مطابق وضو چل رہی تھی, طہارت کے تعلق سے وضو اتنا بلند ترین عمل کہ وضو سے فراغت کے بعد جب بندہ وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے, آسان سی دعا سب کو یاد ہوگی لیکن پڑھنے کا اہتمام شاید بہت کم لوگ کرتے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے وضو سے فراغت کے بعد یہ دعا پڑھی اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یاد رکھا. اور اس کے علاوہ بعض روایتوں میں دوسری بھی دعا ہے کہ یہی دعا پڑھنے پر اللہ کے نبی نے فرمایا فتحت ابواب الجنۃ الثمانیہ, اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ تو اتنا بلند ترین عمل ہے, اللہ کے حضور بندہ جب حاضر ہوتا ہے تعالی و خالق ان چیز کے ساتھ اس کو آنے کے لیے کہا گیا کہ وہ اس کے اوپر وہ سبھی واجب نہ ہو, وہ بے وضو بھی نہ ہو, اور ساتھ ہی ساتھ نماز پڑھتے وقت حضور مدیا کے بعد یا اللہ کا پتا ہی ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اپنے اپنے کپڑوں کو بھی پاس رکھیے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کیا اپنے کپڑوں کو پاس رکھیے. نماز کی شرائط میں داخل ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا جسم بھی پاک, بدن پر بھی کسی طرح کی کوئی نجاست نہ ہو, اس کے کپڑے پر بھی کوئی نجاست نہ ہو, جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک صاف. اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا تھا, سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ان تطہیر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ میرے گھر کو آپ پاک و صاف رکھیے, طواف کرنے والوں کے لیے, نماز کرنے والوں کے لیے, رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, نبیوں کو حکم دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی پاکی جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کو پاک و صاف رکھنے کا, اسلام نے کسی حد تک طہارت کا حکم نہیں دیا, بلکہ جمعہ کا موقع ہے, عید کا موقع ہے, لوگوں کے جمع ہونے کا موقع ہے, ایسے موقع پر حاضری جمع, اس کو کہا گیا کہ وہ وضو کر کے وہ گھر سے غسل کر کے آئے, پاکی حاصل کر کے آئے. فرض غسل کے بغیر تو آنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ چونکہ جمعہ کا موقع ہے, ایک کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں, عید کا موقع ہوتا ہے, کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں, اسی طرح سے حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں وہاں بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے, کہا کہ جس میں داخل ہوتے ہیں اس کا غسل کر کے جائے تاکہ جس کا میل کچھ کرو اس سے نکلنے والی بدبو سے شریف میں بیٹھتے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. مسجد میں آتے ہوئے کام کی کوئی ایسی بدبودار چیز سامنے نہ آئے جس سے اللہ کے ملائکہ فرشتوں کو تکلیف ہو جائے. پیاز کچی پیاز کھا لی, لہسن کھا لی, چبا لی, منہ کے اندر اس کی کوئی رہ گئی, اللہ کے ملائکہ کو تکلیف, ملائکہ کی تکلیف کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا گیا اور بندوں کی تکلیف کا بھی احساس رکھنے کا حکم دیا گیا. دیکھو بندوں کو بھی تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تمہارے جو دوست احباب ہیں ان کو بھی تکلیف نہ ہو, تمہاری مدد کی بدبو سے ان کو تکلیف نہ ہو, اس لیے غسل کرنے کا حکم دیا گیا. فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اول وقت میں آنے کی کوشش کی اس کو اتنا بڑا ثواب ملا, کتنا بڑا اجر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے اوپر فضیلت بھی بتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے اندر پاکی کا اس قدر زور دیا گیا کہ اپنے گھروں کو صاف اور پاک رکھنے کا حکم دیا گیا, جس جگہ ہم رہتے ہیں ان جلوں کو پار رکھنے کا حکم دیا گیا, راستے پر چل رہے ہیں ان راستوں کے اندر اس کو پار رکھنے کا حکم دیا, کوڑا کرکٹ وہاں نہیں پھینکا جائے, زندگیاں وہاں نہیں پھینکی جائیں, لوگ آتے جاتے آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہاں تک فرمایا وجیمان جب القضا عن الطريق صلى, اذیت اور تکلیف والی چیزوں کو راستے سے ہٹا کر دور کر دینا ایک ہی ہے تمہارے لیے صدقہ. کوئی بندہ وہاں سے آئے گا, کوئی مسلمان ہی نہیں ہے مسلم بھی دوڑے گا, راستے پر آپ نے تکلیف سے چیز کو ڈال دیا, اس کی وجہ سے اس بندے کو تکلیف ہوگی, آپ نے اٹھا کر کنارے رکھ دیا, اس کو چہرے پہ چھلکا تھا, کوئی ایسی چیز تھی جس سے آدمی کا پیر پھسل سکتا تھا, کوئی کانٹا تھا کسی غلط پیر میں چھو سکتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنارے کرنے پر بتایا اجر و ثواب. یہ نہیں کہ ہم راستوں کے کناروں پر گندگی لا کر پھینکیں, انتظام ہوتا ہے پارٹی کی طرف سے کچرے اٹھانے والے آتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو پتا نہیں کیا شروع بتائیں گے راستوں کے کناروں پر میرے گندگیاں پھینکتے تھے, پورا کرکٹ ڈال کر پھینکتے تھے, لوگوں نے لکھا کہ یہودیوں کی عادت ہے جو اپنے گھروں کے سامنے پورا کرکٹ جمع کرتا, یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے, مسلمان اپنے گھروں کے سامنے اپنے گھر کے صحن میں پورا کرکٹ جمع نہیں کرتے, یہ یہودیوں کی عادت ہے کہ گھروں کے سامنے ان کا پورا کرکٹ جمع, مسلمان کو سب سے پیارا پارٹی سب سے پیارا طہارت کا حکم دیا گیا, اور جس قدر اسلام کے اندر طہارت پر زور دیا جائے اس قدر زور کسی مذہب کے اندر نہیں دیا گیا. حضور اور بھائیوں, اسلام کے اندر پاکیزگی کا اتنا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا کہ اس کے کپڑے پاک ہونے چاہیے, دیکھنے میں آدمی اچھا لگے, اللہ جمیل بن یحب کل جمال, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے, خوبصورت خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو دیا اچھے کپڑا پہنیے, عمدہ عمدہ کپڑا پہنیے منع نہیں, بلکہ یہ مطلوب آدمی کی شکل و صورت کو اچھی بنایا, اپنی شکل و صورت کو اچھی بنانا یہ مطلوب ہے اسلام کے اندر, آپ کے کرن ہو مندر کو دیکھنے میں اچھا نہ لگے, ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ بڑے قریب اور مندر نظر آ رہے, مجھے یہ کیا ہے, کہا کہ یہ خاص کو ہمارے جائے, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی باتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا موزوں کو چھوٹی کرنا چاہیے, داڑھی کو بڑھانا چاہیے, اور بغل کے بالوں کو صاف کرنا, میرے نال بالوں کو صاف کرنا, ناخون تراشنا, مسواک کرنا, خوشبو لگانا, ان تمام چیزوں کا حکم دیا ہے. آدمی اپنے کپڑوں کو پھاڑ رکھے, کپڑا گندا ہو آدمی نہ پہنے اس کو دھل کر کے پہنے, اسلام نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے, ہمیں ان چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے, اسلام نے حرام چیز کو بتایا آدمی سینے کے لیے جاتا ہے, آپ نے سنا ہوگا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قصہ, ان سے مذاقن کہا مشرکوں نے اے آپ کے نبی کیسے ہیں بھائی, ہر طرح کی چیز آپ کو بتاتے ہیں, یہ کیا استفزا کرنا ہے, یہ چیز نہیں بتاتے آپ, مذاق کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اجل ہاں بالکل, ہمارے نبی رہتے ہیں وہ ہمیں ہر چیز بتاتے ہیں, ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم استفزا کریں, چہرہ رخ ہو کے استفزا کریں, قبلے کی طرف پشت کر کے استنجا کریں, ہم گوبر سے استنجا صاف کریں, ہم ہڈی سے استنجا صاف کریں, اللہ کے نبی نے ہمیں اس کو منع کیا, گندی چیز سے گندگی صاف نہیں ہوتی ہے, پاک چیز سے گندگی صاف ہوتی ہے, پانی پاک ہے, کھیلا پاک ہے مٹی کا, اس سے پاک کیا جائے گا, اور اسی طرح سے گندگی کو دور کرنے کے لیے جو پاک چیز ہوگی اس میں استعمال کیا جائے گا, ہڈی کے استعمال سے آپ نے منع فرمایا کہ ہڈی سے استنجا صاف نہ ہو, دو باتیں ہو سکتی, ایک تو وہ اپنے اندر استنجے کو جذب نہیں کرتی, استنجے کو صاف کرنے کے لیے جذب کرنے والی چیز ہوگی, مٹی کا ڈھیلا وہ اپنے اندر جذب کر لے, اس طرح کی کوئی چیز جو اپنے اندر خطرات کو جذب کر لے اس کو استعمال کرے, ہڈی کو استعمال کرنے کی دوسری وجہ کہ ہڈی استعمال نہ کرو, سب سمایا بہت تمام یوان یوگی نشی, دیکھو یہ تمہارے جنات بھائیوں کے اندر ہڈی پر استنجا مت کرو, ہڈی سے استنجا صاف مت کرو, یہ جنات کی غذا ہے, اللہ تعالیٰ ان پر اس ہڈیوں پر گوشت خود پیدا کر دے گا, انسان کے اوپر جو ہڈیاں کھا کر کے پھینک دیتا ہے, اللہ نے ان
ہائیڈروجن کو جنات کی غذا بنائے گا, اس کے اوپر گوشت چڑھ جاتا ہے اور جنات اسے کھا لیتے ہیں. اللہ کی رحمت سے بچائی کی باتیں, تو ہڈیوں کو گندی جگہوں میں پھینکنا بھی نہیں چاہیے. جو غذا ہماری ہے ہم ہمارے اپنی غذا کو بھی پاک و صاف رکھیں. اتنی بہترین تعلیمات اسلام کے اندر دی گئی ہیں کہ ہم اپنے برتنوں کو کھلا نہ چھوڑیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو برتن اس کو کھا سکتا کچھ نہ ملے آپ نے فرمایا اس پر ایک دلیل ہے. فَإِنَّ فِتْنَةً دِهَيْنَ بَلِينَ جَلْ دِلُوْ فِي حَلَوْا فرمایا پورے سال کے اندر ایک رات ایسا ہوتی ہے جس کے اندر وبائیں اترتی ہیں. وہ کسی برتن کو دیکھتی ہے کھلا ہوا ہے, وہ بلا اس برتن کے اندر داخل ہو جاتی ہے. اس سے آپ نے فرمایا برتن کو ٹھانکنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی, اس پر ایک لکڑی رکھو تاکہ وہ بلا اس کے اوپر سے گزر جائے, اس کے اندر داخل ہو. اس لیے فرمایا کہ اگر برتن کے اندر کوئی چیز ہے پتیلا ہے اسی طرح سے پالٹی ہے پانی رکھا ہوا ہے کوئی چیز کے اندر اچھی ہے اس کو ڈھانک کر رکھا جائے. اگر خالی برتن ہے خالی گلاس ہے تو اس کے مطابق سوال اس کو الٹا کر دیا بولے ایسی ہی رکھے اب کی اس نے کہا سوال اس کو الٹا اس کو الٹا کر دیا. اسلام نے ہر چیز کی ہمیں تعلیم زندگی گزارنے کے آدھار بتایا طریقہ بتایا باقی صاحب پاکی اور صفائی اور طہارت اور پاکی مانی کی طرف بڑی اہمیت کے ساتھ ہم کو جو ہے حکم دیا گیا ہے. ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح